خز تو بے رب کعبہ صدا مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدا مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين درود بھیجو محمد وعلى محمد پر حضران محترم آج شب 19ویں رمضان کی رات اور اس 19ویں رات میں ایک طرف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ضربت اور اس کا تذکرہ ہے اور دوسری جانب یہ رات شب قدر کی ابتدائی رات جو لیالی قدر کہی گئی ان میں سے پہلی رات اہمیت والی رات ہے شب قدر یعنی جس کے اندر انسان اپنی قدر کو حاصل کر سکے شب قدر جس کے اندر انسان اپنی پہچان کر سکے جس کے اندر اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ دوبارہ سے برقرار کر سکے سادہ الفاظ میں شب قدر یعنی خدا وند عالم کے سائے میں پناہ لینے والی رات اپنے رابطے کو خدا سے برقرار کرنے والی رات ہے ہم اور آپ خداوند عالم کی عنایتوں کے توفیل یہ سعادت رکھتے ہیں کہ ان راتوں کو تذکرہ اہل بیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں یقیناً شرف قبولیت بھی عطا کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہونے والی دعاؤں کو مستجاب بھی کرتا ہے شب قدر کے حوالے سے فقط ایک دو نکات بیان کر دوں کہ شب قدر جس کو کہا گیا کہ خیر من الف شہر شب قدر دیکھنے میں ایک رات لیکن اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور شب قدر خود موضوعیت رکھتی ہے یعنی اس پر گفتگو اس کا ایک اہم مقام ہے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر دو چیزوں کا تذکرہ ہے اس ایک آیت کے اندر ایک نازل شدہ چیز کہ جو قرآن کریم ہے اور ایک اس ظرف کے جس کے اندر یہ اس مظروف کو ڈالا گیا ان انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو کب نازل کیا فی لیلۃ القدر شب قدر میں نازل کیا بس اس کا مطلب ہے کہ عظمت والی کتاب ہدایت والی کتاب رہنمائی والی کتاب جس موقع پر بھیجی گئی ہے وہ موقع بہت اہم ہوگا جس رات میں بھیجی گئی ہے وہ رات بہت اہم ہوگی یہ فرصت آج خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کے اختیار میں دے دی کہ ہم اور آپ 2019 کے ماہ مبارک رمضان تک پہنچ بھی گئے اور 2019 کے ماہ مبارک رمضان کے ساتھ ساتھ پہلی شب قدر کو خدا نے ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا یہ اس کے بے پناہ انعامات اور عنایات میں سے ایک عنایت ہے. بہت سے افراد آپ کی نگاہوں میں آپ کے سامنے ہوں گے کہ جو یا اس 2019 کے رمضان تک نہیں پہنچ پائے, اگر پہنچ سکے بیماریوں کے اندر, کسی اور الجھنوں کے اندر پھنس گئے اور شب قدر کی اس عظمت تک نہیں پہنچ پائے جس تک آپ کو خدا نے آنے کی سعادت دی. زیادہ خداوند عالم سے طلب کیا کرنا چاہیے آج کی رات میں؟ طلب یہی کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں آج کی رات میں تو ہمیں ہماری ہی جو قدر ہے, ویلیو ہے, اس کا ادراک عطا کر دے. ہماری ویلیو کیا ہے, ہماری قدر کیا ہے, ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور خداوند عالم نے ہمیں کیا بنایا ہے. خداوند عالم نے اتنی عظیم کائنات بنائی کہ جس کو میں اور آپ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں. خداوند عالم نے اتنی عظیم کائنات بنانے کے بعد اپنی تعریف میں کبھی کچھ نہیں کہا. واحد جگہ جہاں خداوند عالم نے اپنی خلقت کی یا خلاقیت کی تعریف کی وہ وہاں ہے جہاں انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے. یہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے, جو بہترین خلقت کرنے والا ہے, جس نے بہترین کریشن کی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے. اس انسانیت کے اس عنوان اور ٹائٹل کے اندر میں اور آپ سب ہیں. لہذا ہماری اور آپ کی ویلیو کیا ہے, ہماری آپ کی قدر کیا ہے, ہماری اور آپ کی عظمت کیا ہے, آج کی رات اس کو پانے کی رات ہے. خدا سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اس شب قدر میں ہمیں ہماری قدر عطا کر دے. اور اس شب قدر میں جو ہمارا وسیلہ بنتا ہے وہ ایک قرآن صامت بنتا ہے, ایک قرآن ناطق بنتا ہے. ان دونوں وسیلوں کے ذریعے سے خود ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ جن وسیلوں کے درمیان میں زندگی گزار رہا ہوں یہ دونوں وسیلے طہارت والے ہیں, پاکیزگی والے ہیں, ہدایت والے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے سیدھے ہاتھ پر بھی طہارت, پاکیزگی, ہدایت ہو, بائیں ہاتھ پر بھی طہارت, پاکیزگی اور ہدایت ہو اور درمیان میں رہنے والا انسان ان چیزوں سے محروم ہو جائے؟ یہ جو آپ وسیلہ اختیار کرتے ہیں اس کی کیفیت ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے آپ کے قرآن ہیں اور اہل بیت ہیں. تو کس طرح ممکن ہے کہ آگے ہدایت ہو پیچھے ہدایت ہو, آگے طہارت ہو پیچھے طہارت ہو, آگے رہنمائی ہو پیچھے رہنمائی ہو, بیچ میں چلنے والا اس سے محروم ہو جائے, سوائے اس کے کہ بیچ میں چلنے والا اپنے اختیار سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. خدا نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, خدا نے ہماری نفسوں کو اس قابل بنا دیا. بس آج کی رات شب قدر کی رات ہے, ہزار مہینوں سے بہتر اس رات کو قرار دیا گیا. اب اس کی ایک معمولی سی کیلکولیشن پہلے بھی شاید آپ کے سامنے یہاں بیان کی گئی ہو اور یقیناً ہوئی ہوگی, آپ نے سنا ہوگا کہ اس ہزار رکعت کو, ہزار مہینوں کو جب آپ آ کر 12 سے تقسیم کریں گے. 12 سے کیوں تقسیم کریں؟ کیونکہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں. ہزار مہینے 12 پر تقسیم کریں تو کتنے سال بن جائیں گے؟ جو آئے گا آپ کے پاس عدد آئے گا تقریباً 83 کا آ جائے گا, 83 سمتھنگ آئے گا, 83 سال. یہاں پر بعض علماء نے نقطہ بیان کیا کہ دیکھو خداوند عالم نے کہا کہ شب قدر جو ہے خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ہزار مہینوں کی جب ہم نے مہینوں کے حساب سے کیلکولیشن کی تو 83 یعنی 83 ایئرز بنتے ہیں تقریباً کم و بیش. یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ یہ 83 کو تم یہ سمجھو کہ ایک انسان کی اوسط عمر کو خدا بیان کر رہا ہے, ایک انسان کی ایوریج لائف تقریباً 83 ایئرز, 80 سال, 70 سال ہے. یعنی سادہ الفاظ میں خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہاری پوری زندگی ایک طرف, یہ شب قدر کی برکت ایک طرف, اگر تم سمجھنے پہ تیار ہو تو, اگر تم حاصل کرنے پہ تیار ہو گئے ہو تو. اور اس کی مثال کربلا میں حور کی مثال ہے. حور کی لائف ایک طرف, جو کچھ اس کا ساتھ ہے وہ ایک طرف, اور جس وقت حور کو اپنی قدر کا احساس ہوا, امامت کی قدر کا احساس ہوا, حر نے اس کیمپ سے نکل کر اس کیمپ میں آنے کا ارادہ کیا, حر کی وہی رات اس کی شب قدر کی رات بن گئی. یہ شب قدر ہے. بس عزیزوں آج کی رات اہم ترین راتوں میں سے ایک رات ہے. خدا جانتا ہے کہ ان میں سے کن راتوں میں اس نے شب قدر حقیقت میں رکھی ہے. 19 کی رات ہے, 21 کی ہے, 23 کی ہے, 27 کی ہے, 25 کی ہے. امام معصوم ظاہراً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ مولا سائل نے پوچھا کہ ان راتوں میں سے کون سی رات شب قدر کی رات ہے تاکہ اسی کو زیادہ فوکس کیا جائے, توجہ دی جائے, کیوں بار بار جاگا جائے, تین دن جاگ کر عبادت کریں. امام نے کہا تم کیوں اس بات سے پیچھے ہٹتے ہو, تمہیں خدا کی بارگاہ میں اگر زیادہ جانے کا موقع ملے تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ یعنی اگر تم ایک رات خدا کے ساتھ بیٹھ گئے، تیسری رات بیٹھ گئے، دوسری رات بیٹھ گئے، تمہارا نقصان کیا ہے؟ تم چند راتوں اگر خدا کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار دو، تمہارا نقصان کیا ہے؟ کیوں اس بات کا اصرار کرتے ہو کہ متعین ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے؟ جن راتوں میں بھی احتمال دیا گیا، آؤ اس رات میں عبادت کرو، خدا کسی بھی رات کے اندر قبولیت کی منزل کو عطا کر سکتا ہے۔ بس آج کی رات خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اور آپ کو اپنی قدر عنایت فرمائے۔ اور آج کی رات کی جو اہم ترین بات ہے عزیزان محترم، شب قدر کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صاحب امر کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس صاحب امر تک رسائی کی رات ہے۔ صاحب امر یعنی جو زمانے کے اندر خداوند عالم کی جانب سے زمین پر خدا کا جانشین ہوتا ہے، جس کے پاس خداوند عالم کی جانب سے آنے والے فرشتے امر لے کر آتے ہیں، اگلے پورے سال کی باتیں، خبریں، رزق، مقدر، تقدیر، تدبیر، یہ ساری چیزیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ لہذا صاحب امر ظاہر ہے ہمارے یہاں جو روایت اور تعریف بیان کی گئی، صاحب امر یعنی امام معصوم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء کی آیت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور صاحبان امر کی۔ اور صاحب امر کا ظاہر ترجمہ ہمارے یہاں معصومین کا کیا جاتا ہے، جو ائمہ معصومین ہیں۔ آج کی رات خود یہ جو صاحب امر پر نازل ہونے والی رات ہے، یہی خود دلیل ہے اس بات کے لیے کہ زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی صاحب امر ہوگا جس پہ فرشتے امر الہی لے کر نازل ہوں گے۔ اور اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ جیسے ہمارے برادران مانتے ہیں کہ صاحب امر سے مراد وہ شخص ہے کہ جو بھی حکومت پر آ جائے، جس کے پاس بھی اختیار ہو، قدرت ہو، تو پھر اس آیت کا ترجمہ یہ کیجیے گا کہ آج کی رات فرشتے نازل ہوں گے، پاکستان میں عمران خان کے اوپر امر لے کر نازل ہوں گے، امریکہ میں صدر ٹرمپ کے اوپر نازل کریں گے۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ لیکن ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ صاحب امر کون ہوگا؟ جو امر کو سنبھالنے کے قابل ہو، جو اپنے وجود کو نہ سنبھال سکیں وہ دنیا کا نظام کیا چلائیں گے؟ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ خود یہ صاحب امر والی آیت کے نازل ہوتے ہیں فرشتے صاحب امر پر، یہ لوگوں کے لیے ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس صاحب امر کو تلاش کرو۔ وہ صاحب امر کون ہے؟ کہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ان شاء اللہ خدا آپ کو ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ آج کی رات کو ہم اپنی قدر بھی حاصل کر سکیں، ائمہ کی قدر بھی کر سکیں، اور شب قدر کا ادراک ہمیں خدا نصیب فرمائے۔ عزیزوں، چونکہ یہ چند دن جو ہیں وہ مجلس امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے ہیں، اسی عنوان سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے، 47، جس میں خداوند علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو، ذکر کرو اللہ کی ان نعمتوں کا کہ جو میں نے تم پر نازل کی، اور اس بات کا بھی بیان کرو اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین۔ اب ظاہر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، آپ اور ہم قرآن کریم سے الحمدللہ واقف ہیں، پڑھتے ہیں قرآن کریم، اس میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ ہے قرآن میں، اور بنی اسرائیل کے اوپر انبیاء کی ایک بڑی تعداد ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا ایک سرسری سا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بنی اسرائیل گویا ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو خداوند عالم نے بہت نازوں میں پالا ہے۔ خداوند عالم نے انبیاء کی ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل سے مخصوص کی، اس کے بعد من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا گیا، ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس طرح کی قوم ہے۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل، یاد کرو، تذکرہ کرو ان نعمتوں کا جو خداوند عالم نے تم پر عطا نازل کی ہیں اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ یہیں سے ایک نقطہ بس نکالنا مقصود تھا اس آیت سے، کہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق پھر خداوند عالم شاید یہ چاہتا ہے، یا خداوند عالم کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا خدا پسند کام ہے۔ اگر کوئی انسان خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرے، خدا کو پسند ہے۔ اور سورہ زحا کی آیت اس طرف دلیل بھی ہے، جو سورہ زحا میں رسول اللہ سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حبیب جو نعمتیں ہم نے آپ پر نازل کیں، بنعمت ربک فحدث، اس کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ کیا کیا نعمتیں خدا نے آپ کو عطا کی ہیں۔ بس نکات یہی ہیں کہ خداوند عالم چاہتا ہے اگر کسی قوم پر نعمت کو خدا نے نازل کیا تو اس نعمت کو بیان کیا جائے، رسول اللہ کو خصوصیت کے ساتھ خدا کہتا ہے کہ نعمت کا تذکرہ کیجئے، نعمت کو بیان کیجئے، نعمت کی یاد خود خدا کی محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ حضرت داؤد سے خداوند عالم نے کہا کہ لوگوں کو میری جانب بلاؤ، حضرت داؤد نے کہا پروردگار کیسے بلاؤں، کہا میری نعمتوں کی یاد دلاؤ، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، میری نعمتوں کے بارے میں بتاؤ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہے، میں نے انہیں وجود دیا، میں نے انہیں زندگی دی، ساری چیزیں حضرت داؤد سے خدا نے بیان کی۔ لہذا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اے حبیب، اے محمد، جو نعمتیں ہم نے آپ پر نازل کیں ان کو بیان کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے۔ عزیز و انہیں دو آیتوں سے بس ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ پھر ہمارے یہاں ہم اور آپ اسی آیتوں کے مطابق اپنی مجالس کے اندر علی ابن ابی طالب کا تذکرہ اسی عنوان سے کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی نعمت بعد رسول سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم اسی لیے اپنی مجالس کے اندر علی کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ نعمت الہی کا بیان ہے۔ رسول اللہ اشرف الانبیاء ہیں، رسول اللہ اشرف الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں۔ بنی اسرائیل کو خدا کہہ رہے ہیں نعمتوں کو یاد کرو، تو جو اشرف الانبیاء ہیں ان کے اوپر خدا نے سب سے زیادہ نعمتیں نازل کی۔ حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت عیسیٰ کی قوم پر جو نعمتیں نازل ہوئیں اس سے زیادہ نعمت رسول اللہ کی قوم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ رسول اللہ کی قوم پر رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے نعمت ہے کہ خدا نے عبادتوں کی سنگینی کو کم کر دیا ہے۔ پہلے زمانے کے روزے ایسے نہیں تھے جیسے ہم اور آپ رکھتے ہیں فجر سے لے کر اور مغرب تک، پہلے زمانے کی عبادتیں ایسی نہیں تھیں، عبادتوں کا طول ہوا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے خداوند عالم نے ہم پر کم ترین عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کی نعمت ہے کہ قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم موجود ہے۔ لہذا خداوند عالم نے افضل الانبیاء پر سب سے زیادہ بہترین نعمتیں نازل کی، اور رسول اللہ کے پاس جو نعمتیں آئیں ان نعمتوں کو خدا نے ایک نعمت کے ذریعے سے پورا کر کے کہا کہ آج میں نے نعمت تمام کی ہے۔ وہ کب ہوا؟ جب رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق میدان غدیر میں کھڑے ہو کر علی مرتضیٰ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اور سرپرست ہوں یہ علی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ توجہ ہے عزیز۔ لہذا اس کے بعد خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے مسلمانوں تمہارا دین مکمل ہوا۔ واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی نعمت کے اندر ابھی ایک گیپ تھا، ابھی نعمت مکمل نہیں تھی، یہ نعمت آنے کے بعد تمہاری نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن جو اسلام کی تصویر بنی ہے یہ مکمل تصویر ہے۔ علی کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، علی کے بغیر نعمت مکمل نہیں ہو سکتی، علی کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو سب سے بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے پاس وہ علی مرتضیٰ کی ولایت کی نعمت ہے۔ خداوند عالم نے اس نعمت کے ذریعے سے مکمل کیا ہے دین کو۔ بس اسی لیے ہم اور آپ علی مرتضیٰ کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس تذکرے کو خدا بھی پسند کرتا ہے، خدا کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو۔ فان کیوں؟ کیونکہ لان ذکرہ ذکری و ذکر ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، چونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بس عزیزوں، امام علی علیہ السلام، ان کا مقایسہ عالم اسلام میں کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علی مرتضیٰ رسول اللہ کے بعد افضل ترین وجود ہیں۔ علی علیہ السلام کا جو وجود ہے رسول اللہ کے بعد مکمل ترین وجود ہے۔ خداوند عالم نے بہت بڑی نعمت ہم سب کو عطا کی ہے، ہم سب تمام مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اب جو اس درد پر آئے گا وہ اس کی خوش نصیبی ہے، جو اس درد سے پیچھے ہٹ جائے گا اس کی بد نصیبی ہے۔ کیونکہ آئمہ کی مثال سورج کی طرح ہوا کرتی ہے، سورج سب پر برابر چمکتا ہے، اگر کوئی سورج کے سامنے سے منہ پھیر کر ہٹ جائے تو اس کی بد نصیبی ہے کہ اس کو سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں ملتا۔ وائمہ سورج سب پر چمکتا ہے، سورج کا کام سب کو ہدایت دینا ہے۔ لہٰذا علی مرتضیٰ کا مقایسہ مقابلہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علی مرتضیٰ کو وہ خصوصیات امتیازات حاصل ہیں جو کسی کو بھی نہیں ہیں۔ مثلا رسول اللہ نے اگر اپنے بعد ایمان کا میزان اور معیار کسی کو قرار دیا تو علی بن ابی طالب کو قرار دیا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لولا انت یا علی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے لم یعرف المؤمنون بعدی، میرے بعد مومنوں کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی. آپ میزان ایمان ہے، آپ میزان ہے مومنوں کے لیے، آپ کے ذریعے سے خداوند عالم مومن کو اور منافق کو الگ کرے گا. عزیز رسول اللہ کی سکھائی ہوئی باتیں جن کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میزان ایمان علی ابن ابی طالب، علی ہی یاسوب الدین ہے، علی کے ذریعے سے خداوند عالم انسانوں کے ایمان کو قبول کرے گا. یاسوب کس کو کہا جاتا ہے معلوم ہے آپ حضرات کو؟ یاسوب شہد کی مکھیوں کے اندر وہ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. کام کیا ہوتا ہے اس یاسوب کا؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب شہد کی مکھیاں اپنے اپنے چھتے سے اڑتی ہیں اور اپنے اپنے پھلوں سے پھولوں سے اڑتی ہیں، اڑ کے آتی ہیں اپنے چھتے کی طرف، تو جب چھتے کی طرف آتی ہیں تو اس سے پہلے کہ اپنے چھتے میں جائیں ایک مکھی جس کا نام ملکہ مکھی ہے، جس کو یاسوب کہا جاتا ہے عربی کے اندر، وہ وہاں کھڑی ہوتی ہے، آنے والی ہر مکھی کے رس کو چیک کرتی ہے، جس کا رس صحیح ہوتا ہے اس کو چھتے میں جانے کی اجازت دیتی ہے، جس کا رس کڑوا یا زہریلا ہوتا ہے اسے اپنا ڈنگ مار کے دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. یہ یاسوب ہے. امام علی علیہ السلام بھی یاسوب الدین ہے. قیامت کے دن میزان پر علی مرتضیٰ کھڑے ہوں گے، ایمان کی آزمائش علی مرتضیٰ کے ذریعے سے کی جائے گی. جس کے ایمان کو علی مرتضیٰ نے سند ایمان عطا کی اس کا راستہ جنت کی طرف ہو جائے گا، جس کے ایمان کو علی نے رد کر دیا وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. لیکن یہ بات ہے مشکل، یہ بات مشکل ہے. علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے ایمان کی سند لینا آسان کام نہیں ہے. یہ یقیناً دل خوش کرنے والی بات ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اس بات پر اور دل خوش ہونا چاہیے چونکہ ہماری وابستگی ہے انشاءاللہ امام علی کے ساتھ. لیکن عزیزان محترم ہے سخت میزان اعمال علی مرتضیٰ ہیں، یعنی میرے اور آپ کے اعمال کو جس میزان پر ناپا جائے گا وہ علی ہے. اور سادہ کر کے بیان کروں، میں اور آپ نمازیں لے کر جائیں گے، ہماری نمازوں کو علی مرتضیٰ کی نماز کے سامنے رکھا جائے گا. کس کی مجال ہے جو علی مرتضیٰ کے سامنے اپنی نماز پیش کر سکے؟ علی مرتضیٰ کون ہیں جن کی نمازوں کے لیے تو کیا کہے کوئی انسان؟ خداوند عالم جس کے بارے میں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین، علی مرتضیٰ کی یوم خندق میں ایک تلوار کی ضربت عبادت ثقلین سے زیادہ افضل ہے. عبادت ثقلین ہے، ضربت نہیں ہے، ثقلین کی ضربت نہیں، ثقلین کی عبادت بمقابلہ علی کی ضربت. علی مرتضیٰ کی تلوار کا اٹھنا اور نیچے آنا ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، برابر نہیں ہے، افضل ہے. تو جس کی تلوار کی ضربت کا وزن اتنا زیادہ ہو کہ ثقلین کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہو، اس کے سجدوں کی گہرائی کتنی ہوگی، اس کے قیام کا اثر کیا ہوگا، اس کی تسبیحات کیا ہوں گی، اس کا خدا کو مولا کہہ کے پکارنے کا اثر کیا ہوگا. عزیزوں بہت مشکل ہے یہ مرحلہ، لیکن بہرحال معیار ہیں. علی مرتضیٰ ہی یاسوب الدین ہے، علی میزان ایمان ہے، علی مومنوں کی پہچان ہے. اور علی علیہ السلام نے اپنے بعد مومنوں کی پہچان کیسے کروائی؟ نہج البلاغہ کے اندر امام علی نے ارشاد فرمایا، اب آپ دیکھیے کہ کس طرح خدا نے ہمیں اور آپ کو عزت عطا فرمائی. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی تلوار سے، اس تلوار سے جو میرے ہاتھ میں ہے، ایک مومن کی ناک پر ضرب ماروں، تلوار ماروں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے، تو یہ مومن مجھ سے کبھی نفرت کر نہیں سکتا. اور اگر میں پوری کائنات کی دولت سمیٹ کر کسی منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ مجھ سے محبت کرے، تو مجھ سے محبت کر نہیں سکتا. اور اس کے بعد مولا نے بیان کیا ایسا اس لیے ہے کہ میرے صادق رسول بتا کر چلے گئے. کیا بتا کر چلے گئے؟ کہ اے علی تجھ سے محبت فقط وہ کرے گا جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی، اور تجھ سے نفرت فقط وہ کرے گا جو اہل نفاق ہوگا. اللہ بس دل میں محبت علی ہے، شکر خدا کیجئے. دل میں محبت علی ہے، سجدہ شکر کیجئے کہ خداوند عالم نے علی کی محبت پر خلق کیا ہے، خداوند عالم نے علی کی محبت پر اس دنیا میں بھیجا ہے. جو میزان اعمال ہیں، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ فقط علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، اس کو سمجھیے گا انشاءاللہ، اس پہ بات ہوگی آپ کے سامنے. بس عزیزوں علی سے مقابلہ مقائسہ کسی کا نہیں ہو سکتا. علی سب سے زیادہ افضل، بات رسول سب سے زیادہ افضل ہیں. یہ علی ہی علی مرتضیٰ ہی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ایک واقعہ ہے, جناب عائشہ نقل کرتی ہیں خود کہ ایک مرتبہ میرے بابا اور میں ایک جگہ موجود تھے, وہاں علی مرتضیٰ بھی موجود تھے. میرے بابا علی کے چہرے پہ دیکھے جا رہے تھے, نگاہ پڑی اور نگاہ کو ہٹائے نہیں, مستقل دیکھے جا رہے ہیں. میں نے اپنے بابا سے پوچھا کیا سبب ہے علی کو اس طرح سے کیوں آپ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں جناب عائشہ کے والد کہ تم نے نہیں سنا, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت. میں اس وقت حالت عبادت میں ہوں. یہ تاریخ اسلام کے واقعات ہیں عزیزوں. جیسے علی علیہ السلام کی فضیلت ہے, کمال ہے کہ علی مرتضیٰ کو میزان قرار دیا گیا, چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت. اب علی علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے, وہیں کچھ اور چیزوں پر بھی عبادت ہے. قرآن کریم پہ نگاہ ڈالی جائے تو عبادت ہے, کعبے پہ نگاہ ڈالی جائے تو عبادت ہے, والدین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی جائے تو عبادت ہے. خداوند عالم نے محترم چیزوں کی طرف نگاہ کرنا عبادت قرار دیا ہے. عزیزوں, جس طرح علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت ہے, قرآن کے اوپر نگاہ ڈالنا عبادت. وہ قرآن اور علی, اس کا مطلب ہے عدل ہم ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں. اور اس کو رسول اللہ نے بیان کیا تھا, انی تارکن فیکم الثقلین, دو چیزیں ہیں, دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی. اور یاد رکھنا, ولن یفترقا, یہ دونوں جدا ہونے والے بھی نہیں ہیں, ان دونوں کے درمیان فرق نہیں آ سکتا. لن یفترقا, کبھی جدائی نہیں آئے گی. کب تک؟ حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنا جائیں. یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. نہ قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو اپنایا جا سکتا ہے, نہ اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو اپنایا جا سکتا ہے. لیکن ستم یہی ہے کہ گزشتہ تاریخ کے اندر نظر یہی آتا ہے کہ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر فقط قرآن اپنانے کی کوشش کی تو ناکام ہو گئے, اور جن لوگوں نے قرآن چھوڑ کر اہل بیت کو اپنانے کی کوشش کی وہ بھی کامیاب نہیں ہے. چونکہ قرآن کا خدا کا فیصلہ ہے, خدا کا فیصلہ ہے, رسول اللہ کا فیصلہ ہے. انی تارکن فیکم الثقلین, دو چیزیں, ما ان تمسک تم بہیما, اگر ان دونوں سے, رسول اللہ نے کسی ایک کا نہیں اختیار دیا کہ ایک کا اختیار کر لینا, کہا نہیں ان دونوں کے ساتھ چلو گے. اور اسی چیز کو آئمہ علیہ السلام نے اپنے لیے بیان کیا, اپنی وحدانیت کو قرآن کے ساتھ کیسے بیان کیا رسول, آئمہ علیہ السلام نے بیان کیا, ہمارے بارے میں جو چیز تم تک پہنچے اگر تم اس کو دیکھو کہ وہ چیز قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے تو اسے ہماری جانب سے قبول کر لینا, اور اگر ہمارے نام سے تم تک کوئی بات پہنچائی جائے اور تم دیکھو کہ وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے تو اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دینا. یعنی ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ہم قرآن کے خلاف نہیں چل سکتے, قرآن کے فیصلے کو آگے بڑھانے والے ہیں. ہم حقیقی معنی میں مفسر قرآن ہیں, ہم قرآن کی تعویل و تفسیر کرنے والے ہیں. لہٰذا اسی لیے ہمارے یہاں کہا گیا قرآن صامت قرآن ناطق, ایک قرآن صامت ہے قرآن ناطق ہے جس کے ذریعے سے آپ ابھی کے عمل کریں گے. قرآن ناطق آپ کے, قرآن صامت آپ کے سروں پر ہوگا, قرآن ناطق آپ کے لبوں پر ہوگا, دونوں کا واسطہ لے کر آپ چلیں گے. پروردگار ہم تو یہ لوگ ہیں کہ جو اس درمیان میں زندگی گزارنے والے ہیں, نہ قرآن ناطق کو چھوڑنے والے ہیں نہ قرآن صامت کو چھوڑنے والے ہیں. ان دو آبرو مند چیزوں کے ذریعے سے ہماری بخشش فرمائی, یہی ہم آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں. بس عزیزوں, امام علی علیہ السلام معیار ہیں, ان کے چہرے پر نگاہ ڈالنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, پڑھنا اپنی جگہ ثواب اور عبادت ہے. امام علی علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ اصل انسان کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ جو مخالف ہو وہ عظمت کا اعتراف کرے. امام علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ دشمن دشمنی کرتا رہا مگر عظمت علی سے انکار نہیں کر سکا, عظمت علی کو مانتا رہا. امام علیہ السلام کی عظمت امام کے ساتھ ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں, جب معاویہ مدینے میں آیا اور آنے کے بعد اس نے لوگوں سے بیعت لی یزید کے لیے, اور بہت سارے وہاں پہ ماجرے لکھے گئے, واقعات بیان کیے گئے. انہیں میں ہوا کہ سعد ابن ابی وقاص معاویہ سے ملاقات کے لیے آئے. جب سعد ابن ابی وقاص معاویہ سے ملاقات کے لیے آئے تو اس نے کہا کہ تو علی پہ سب و شتم کیوں نہیں کرتا, علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتا؟ اب دیکھیے, امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے بیان کیا ہوا تھا کہ جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا. اب تاریخ اسلام فیصلہ کرے, جن لوگوں نے علی مرتضیٰ کو ممبروں سے برا بھلا کہلوایا انہوں نے در حقیقت رسول اللہ کو برا بھلا کہلوایا. رسول اللہ نے بیان کیا تھا اس چیز کو. مولانا طارق جمیل کی اپنی کتاب گلدستہ مودت کے اندر ظاہراً اس چیز کو, اس حدیث کو نقل کیا انہوں نے, کہ علی علیہ السلام پر سب و شتم، رسول پر سب و شتم ہے. بہرحال ایسا ہوا تاریخ کے اندر، تاریخ کا تلخ پہلو ہے. جب معاویہ کے پاس سعد ابن ابی وقاص آئے، معاویہ نے کہا تو علی پر سب و شتم کیوں نہیں کرتا، علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتا؟ تو معاویہ سے سعد ابن وقاص کہتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ علی کی عظمت کتنی ہے، تو علی کی عظمت سے واقف نہیں ہے. معاویہ تھوڑا چڑا کہ مانتا تو ہے نہیں، پیچھے تو چلتا نہیں ہے، پھر بھی عظمت کا قائل ہے. وہاں پہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ علی کے پاس تین ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر ان خصوصیات میں سے کوئی ایک میرے پاس ہوتی تو میرے لیے وہ ہر اس چیز سے بہتر ہوتی جس پر یہ سورج چمکا کرتا ہے. یعنی ایک خصوصیت ہوتی تو میرے لیے کافی تھی ہر اس چیز سے جس پر سورج چمکتا ہے. وہ کیا خصوصیات ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علی کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ جنگ تبوک کے اندر جب علی رسول اللہ جا رہے ہیں، علی کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں بچوں اور خواتین کی حفاظت کے لیے، تو تانا دینے والا علی کو تانا دیتا ہے، علی جانتے ہو تمہیں رسول لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ اس لیے لے کے نہیں جا رہے کہ جنگ تو میدان کا کام ہوتا ہے، جنگ تو مردوں کا کام ہوتا ہے، جنگ میں تو جنگجو آتے ہیں. تانا دینے والوں کو موقع ملا جب علی نہیں جا رہے تھے ساتھ، اس وقت موقع ملا، تانا دیا. امام علی علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کیا، رسول اللہ کی خدمت میں آئے. سعد ابن ابی وقاص بیان کر رہے ہیں معاویہ سے کہ علی کی اتنی تین فضیلتوں میں سے ایک میرے پاس ہوتی میرے لیے کافی تھی کہ میں اس پر کافی راضی ہو جاتا، اس کے بعد کچھ اور نہ ہو میرے پاس. کیا خصوصیت ہے؟ کہ جب اسی جگہ آئے علی نے آ کے رسول اللہ سے کہا، اللہ کے رسول اس طرح سے ایک تانا مل رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا خطاب کر کے کہا؟ یا علی اما ترزا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اے علی، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل رہے کہ جو ہارون کو موسی سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی جیسے نبی موسیٰ کے جانشین ہارون تھے، آپ میری قوم میں میرے جانشین ہیں، میری قوم کے اندر آپ میرے بعد رہنمائی کرنے والے ہیں. اور عزیز، ہم نے قرآن کریم کے اندر پڑھا کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے 30 دن کے وعدے پر، اور خدا نے اس کو 10 راتوں میں مزید اضافہ کیا، تو ان 30 راتوں پر جاتے سے پہلے جناب موسیٰ جناب ہارون کو جانشین بنا کر گئے کہ میرے بعد میری قوم میں رہنا اور میری قوم کی اصلاح کرنا، ایسا نہ ہو قوم میں فساد پھیل جائے، اور ایسا نہ کرنا کہ تم مفسدوں کے پیچھے چلنے لگو. بہرحال سعد ابن ابی وقاص نے کہا علی کی پہلی خصوصیت تو معاویہ یہ ہے کہ علی کو رسول اللہ نے اپنا جانشین قرار دیا ہے، اس علی کے اوپر سب و شتم کیسے کیا جا سکتا ہے. کہا دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کو حضرت محمد کا داماد ہونے کا جو ہے شرف حاصل ہے. علی مرتضیٰ ہی وہ واحد انسان ہیں جو رسول اللہ کے داماد ہیں، چونکہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، اس کا ایک ہی شوہر ہے علی، علی کے علاوہ کوئی اور رسول اللہ کا داماد نہیں ہے. لہذا یہ خصوصیت بیان کر رہے ہیں جناب سعد ابن ابی وقاص. اور کہتے ہیں تیسری خصوصیت وہ ہے جب جنگ خیبر کا میدان تھا، علی مرتضیٰ موجود نہیں تھے، سارے سورما پھیلے ہوئے تھے، پہنچے ہوئے تھے، مگر نہ جنگ ہوتی تھی نہ خیبر فتح ہوتا تھا. چونکہ خیبر کا مرحب سر باہر نکال کر پوچھتا تھا میں آؤں جنگ کے لیے، تو لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، تاریخ ہے یہ. اس کے بعد کئی روز یہ معرکہ چلتا رہا اور خیبر کی جنگ نہیں ہوئی، لوگ جاتے تھے خیبر کا دروازہ نہیں کھل سکا. اس کے بعد رسول اللہ نے ایک اعلان کیا، یہ فضیلت سعد ابن ابی وقاص بیان کر رہے ہیں. کس کی؟ امام علی کی. کس کے سامنے؟ معاویہ کے سامنے. کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے اعلان کیا، لَأُوتِيَنَّ رجلن رایت رجلن، میں اب اس شخص کو ضرور علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا. لعوتین رایت رجلن، یہ الفاظ رسول اللہ کے ہیں، یعنی اس سے پہلے جتنے جانے والے تھے ان میں وہ شہامت شجاعت جوان مردی نہیں تھی جو جنگوں کے لیے چاہیے. لعوتین رجل رایت رجلن، اس کو دوں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور پلٹ کر خدا اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدی، اور خدا اس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. ولیس بفرار، اور وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. تین خصوصیات سعد ابن ابی وقاص نے بیان کی کہ اے معاویہ، تو مجھ سے کہتا ہے میں علی پر سب کو شتم کروں، کہ جس کے پاس یہ تین فضائل ہیں کہ ان میں سے ایک مجھے حاصل ہو جاتا تو تو میرے لیے ہر اس چیز سے بہتر تھا جس میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، سورج چمکتا ہے۔ لہذا ان تین خصوصیات کے بعد میں علی پر سب و شتم نہیں کر سکتا۔ بس عزیزوں، یہ تاریخ اسلام کا فیصلہ ہے کہ بعد رسول سب سے زیادہ قیمتی شخصیت علی مرتضیٰ کی ہے۔ لیکن تاریخ اسلام نے کچھ تاریخ بھیانک حقائق بھی ہم تک پہنچائے ہیں۔ تاریخ اسلام میں کیا ہوا؟ جیسا قرآن کے ساتھ ہوا ویسے ہی قرآن ناطق کے ساتھ بھی ہوا۔ جیسے قرآن کو دیکھنا تو عبادت ہے، لیکن قرآن کریم فقط دیکھنے کے لیے نہیں تھا۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر کعبہ خدا نے فقط دیکھنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ اسی طرح علی کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن خدا نے علی کو فقط دیکھنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ جیسے قرآن کو دیکھ کر عبادت کرو، اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرو۔ کعبے کو دیکھ کر عبادت کرو اور اس کے بعد اس کا طواف کر کر خدا کو اپنی زندگی کا محور قرار دو، ویسے ہی علی کو دیکھ کر عبادت کرو اور علی کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرو۔ علی کو خدا نے اس لیے خلق کیا ہے، علی ہدایت کے لیے ہیں، علی نجات کے لیے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ جو ہوا وہی اہل بیت کے ساتھ ہوا، وہی علی مرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ قرآن کریم کو فقط رکھا گیا چومنے کے لیے، قرآن کریم کو رکھا گیا فقط مراسم میں پڑھنے کے لیے۔ ماہ رمضان واقعی قرآن کی بہار کا مہینہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اوپر سے پڑی ہوئی گرد ہٹ جاتی ہے، مٹی ہٹ جاتی ہے۔ البتہ یہ خطاب آپ مومنوں سے نہیں ہے، آپ مومنین کے گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہے، چونکہ علی مرتضیٰ کا ماننے والا وہ ہے جو علی مرتضیٰ کی اس وصیت پر عمل کرتا ہے جس پر مولا نے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہر روز کم سے کم 50 آیات کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ مومن کی خصوصیت ہے، مولا متقین نے بیان کی ہے۔ امیر المومنین کو تو حق ہے نا یہ کہ وہ مومنوں کی خصوصیات بیان کریں، یہ کسی عالم اور ذاکر کی تو بات نہیں ہے۔ امیر المومنین ہے، وہ امیر ہے، اس کی مرضی، جو معیار طے کرتے ہیں مومنوں کا، اس نے یہ معیار طے کیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دن میں 50 آیتوں کی تلاوت کم سے کم کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزوں، جس طرح قرآن ہدایت کے لیے ہے، اسی طرح علی مرتضیٰ ہدایت کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن آیا سب کے لیے ہے۔ قرآن میں خداوند عالم نے ناس کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانو بندگی کرو اپنے رب کی۔ لیکن خدا نے بیان کر دیا کہ قرآن سے ہدایت کون پائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آئی سب کے لیے ہے، مگر اس کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے ایک جوہر چاہیے جس کو بھی بیان کروں گا۔ ایک جوہر چاہیے اس کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے، ایک صلاحیت چاہیے، اس صلاحیت کا نام تقویٰ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح علی مرتضیٰ کو امام المتقین کہا جاتا ہے۔ علی آئے سب کے لیے ہیں، رہنما سب کے ہیں، تمام انسانیت کو دعوت ہے علی کی، لیکن علی کے پیچھے چلنے کا حوصلہ اور ظرف وہی رکھتا ہے جس کے اندر تقویٰ کی رگیں باقی ہیں، جو تقویٰ کے راستے پر ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی حقیقت کو پانے کے لیے ایک طہارت چاہیے، سورہ واقعہ کی آیت لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، مس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو طاہر ہو، پاک ہو۔ اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو جلد ہمارے یہاں موجود ہوتی ہے، کتاب خانوں میں ہوتی ہے، لائبریریز میں ہوتی ہے، دکانوں پر ہوتی ہے، اس کو تو ہر انسان اٹھاتا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا پوچھے کہ کیا یہ قرآن کریم کا جو ظاہر ہے، جو جلد ہے، جو دکان پر بک رہی ہے، پرنٹنگ پریس میں چھپ رہی ہے، ممکن ہے اسی پرنٹنگ پریس کے اندر کوئی عیسائی بھی کام کر رہا ہو، ہندو بھی کام کر رہا ہو، کوئی لا مذہب بھی کام کر رہا ہو، اور کرتے ہیں لوگ۔ تو جہاں قرآن چھپا وہاں سے انہوں نے اٹھایا، ایک شیلف سے اٹھا کے دوسرے شیلف میں رکھ دیا، تو قرآن کریم کا دعویٰ تو غلط ثابت ہو گیا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اور تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہہ دوں، حالت جنب کے اندر قرآن کو ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لگا لے تو کیا آسمان سے بجلی گرے گی؟ نہیں گرے گی، نہیں لگانا چاہیے، مگر کوئی لگانا چاہے، کوئی لگائے تو لگا بھی سکتا ہے، کسی نے اٹھا لیا۔ تو خدا کا وعدہ تو ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگائے گا، چھوئے گا نہیں، جو سوائے اس کے جو طاہر ہو۔ کس چیز کی بار طرف اشارہ ہے؟ حقیقت قرآن کی طرف اشارہ ہے، کہ حقیقت قرآن تک وہ نہیں پہنچ سکتا کہ جو طاہر نہیں ہوگا۔ اگر قرآن صامت کا یہ اصول ہے عزیزان محترم، تو قرآن ناطق کا بھی یہی اصول ہے۔ قرآن صامت کی رہنمائی کے لیے طہارت چاہیے، تقویٰ چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہوگی متقیوں کی ہوگی اس قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن صامت کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے بھی جسم و جان کی طہارت چاہیے۔ جس کی جسم و جان طاہر ہو وہ علی سے متصل ہو سکتا ہے، جس کے جسم و جان میں طہارت ہو، علی کوئی معمولی شے تھوڑی ہے کائنات کی کہ ہر کوئی متصل ہو جائے گا علی کے ساتھ۔ پاکیزہ انسان ہر کسی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا، طہارت رکھنے والا انسان اپنے آپ کو ہر کسی چیز کے نزدیک نہیں کرتا، یہ کائنات کی طہارت کا ذریعہ ہے علی ابن ابی طالب، کائنات کو طہارت عطا کرنے والا ہے۔ آج کی رات اس لیے ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے خدا سے اسی طہارت کو مانگنا ہے کہ خدایا آج کی رات جو شب قدر کی رات ہے ہمارے دلوں کے ظروف کو وہ طہارت عطا کر دے کہ ہم قرآن کی حقیقت سے وابستہ ہو سکیں، ہم قرآن کی طہارت کے ساتھ جڑ سکیں، یعنی قرآن صامت کے ساتھ بھی جڑ سکیں، قرآن ناطق کے ساتھ بھی جڑ سکیں کہ تو نے منع کر دیا کہ اس تک نہیں پہنچے گا سوائے اس کے جو مطہر ہوگا۔ بس عزیزوں، جیسے قرآن کریم کے ساتھ زیادتی ہوئی ویسے ہی آئمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، قرآن کریم کو رکھا گیا محفلوں کی حد تک، قرآن کریم کو رکھا گیا رسموں کی حد تک، قرآن کریم کا آج کے دور میں اگر دیکھا جائے جن لوگوں نے قرآن کریم کو اپنایا ان لوگوں نے قرآن کریم کی رحمت، ہدایت، معاشرہ سازی، حقوق انسان، ان تمام آیتوں کو نکال کر قرآن کریم کی فقط قتل و غارت یعنی جو جہاد پر مبنی آیات ہیں ان کو نکالا، اس سے قتل و غارت گری کی توجیہ بنائی اور معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیا، حالانکہ قرآن کریم کے اندر انسان سازی ہے، معاشرہ سازی ہے، رحم دلی ہے، انسانی حقوق ہیں، حقوق کی بات کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیمات قرآن میں موجود ہیں، مگر ایک گروہ نے آ کر قرآن کو ڈھال بنایا، قرآن کی ڈھال بنا کر معاشرے کے اندر فساد پھیلا دیا۔ اس وقت جو کچھ دنیا میں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اسی طرح اہل بیت کے ساتھ بھی عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی بعض اوقات غلطیاں کی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے کردار میں جس چیز کو اپنانا تھا اس کو نہیں اپنایا، قرآن کریم نے اپنے لیے بیان کیا وَنُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، لوگ کیا کرتے ہیں بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کر دیتے ہیں، جو چیز اپنے منفعت میں ہے اس کو اپناتے ہیں، جس چیز میں اپنی منفعت نظر نہیں آتی اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اصول قرآن صامت کے بارے میں بھی ہے، قرآن ناطق کے بارے میں بھی ہے، نومنوں میں بعض اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے اتنا لیتے ہیں کہ جتنا ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ نکفروں میں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چیز کو عاشور کے دن بیان کیا کہ یہ جو دین ہے تمہاری زبانوں پر گھومنے والا ایک لقمہ ہے، اور وہ بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ تمہاری دنیا اس سے آباد ہو رہی ہے، اذا محس بالبلا، جب یہ دین تمہیں تھوڑا سا آزمائش کے کٹہرے میں لے کر آتا ہے کیا ہوتا ہے، قلت دیانون، دیندار چھٹ جاتے ہیں، چھوٹے سے گروہ رہ جاتا ہے۔ عزیزو یہ آئمہ علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی مرتضیٰ ہدایت کے لیے ہیں، علی مرتضیٰ کا راستہ عزت کا راستہ ہے، علی مرتضیٰ کا راستہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن کب ہوگا اس پر عمل، جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ہوا جو قرآن کے ساتھ ہوا، قرآن کے ماننے والوں نے قرآن کو ڈھال بنایا، اپنی وحشیت و بربریت کو انہوں نے جہاد کی آیتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو قرآن میں قتال کا حکم ہے، لہٰذا ہم شام کے اندر، عراق کے اندر، یمن کے اندر جو گلے کاٹ رہے ہیں قرآن ہے، قرآن کی توہین کی، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کے بارے میں غلط بیان کیا۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں، آج کا دن، آج کی رات، یہ ایام آئمہ علیہ السلام کے بارے میں انہی یادوں کو لے کر آتے ہیں کہ ان آئمہ علیہ السلام کی مظلومیت پہ رونے آئے۔ آپ کیوں جمع ہوئے؟ امام علیہ السلام کی مظلومیت پہ رونے کے لیے جمع ہوئے، اپنے وقتوں میں سے، اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر آئے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئے، اپنی استراحت کو چھوڑ کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا دن غم کا دن ہے۔ کس غم کا دن ہے؟ علی مرتضیٰ کی اس دنیا سے جانے کا دن، علی مرتضیٰ کی مظلومیت کا دن ہے۔ عزیزوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ علی اتنے مظلوم ہوئے کیوں؟ وہ علی مرتضیٰ کے جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، جس کی شجاعت کے لیے آسمان سے آواز آئی ہو لا فتح الا علی، کوئی جوان مرد نہیں ہے سوائے علی کے، جو اتنی شجاعت والا انسان ہو وہ اس مظلومیت کے عالم میں آ جائے، ہم اور آپ آج 1400 سال بعد کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو علی کو آواز دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، مصائب کے پہلے دن کا ٹکڑا ہے میرا، 1400 سال بعد مشکل میں پڑتے ہیں علی کو آواز دیتے ہیں، اور علی مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں، علی مدد کرتے ہیں۔ جتنا کچھ ابھی ہو رہا ہے ان تمام مجاہدوں سے جا کے پوچھئے کہ کس کی مدد کے سہارے آگے بڑھتے ہیں، حوصلہ ہے جو امام علی سے ملتا ہے، امام سے ملتا ہے۔ لیکن سوچئے کہ کیوں فاطمہ زہرا اپنے زمانے میں علی موجود ہیں، اس مشکل میں آتی ہیں کہ دروازے اور دیوار کے درمیان آتی ہیں، آواز دیتی ہیں، مگر فاطمہ کی آواز علی کو نہیں بلاتی، فاطمہ کی آواز فضہ کو بلاتی، یا فضہ تو خزینی، فضہ میرا ہاتھ تھام، فضا مجھے نکال لے. کیوں؟ کیونکہ علی مظلومیت کی عالم میں کھڑے ہیں. پوچھا گیا امام معصوم سے کہ مولا سب سے زیادہ صابر اور سب سے زیادہ مظلوم امام آپ آئمہ میں کون ہیں؟ ہمارے ذہن میں اس کا فوراً جواب کیا آنا چاہیے؟ کربلا. جو کچھ کربلا میں ہوا وہ کہیں بھی نہیں ہوا. امام حسن کا جملہ میں نے دو دن پہلے بیان کیا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ اے حسین، جو دن آپ کا دن ہے ایسا کسی کا بھی نہیں ہوگا. جو مصیبت آپ پر آئے گی وہ کسی پر بھی نہیں آئے گی. لیکن معصوم سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ صابر آپ آئمہ میں اور سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ امام نے جواب دیا میرے جد علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ مظلوم انسان، سب سے زیادہ صابر انسان. عزیز صبر کا پتہ وہاں چلتا ہے جہاں انسان طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اور اس کے بعد اسے کسی مجبوری یا مصلحت کی خاطر برداشت کرنا پڑے. علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں جب رسی باندھ کر علی کو کھینچا گیا، اس وقت ایک یہودی شخص وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آیا تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ علی اس مظلومیت کے عالم میں کہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر، ہاتھوں میں رسی ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، وہ اس وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کون سا وقت ہے اسلام لانے کا، یہ کون سا وقت ہے؟ کہا میں علی کی اس مظلومیت کو دیکھ کر اور علی کے صبر کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ علی کا راستہ حق کا راستہ ہے. ورنہ میں جانتا ہوں کہ یہ علی وہ ہے کہ جس کے سامنے انہی لوگوں میں کسی کو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی اگر علی اپنی تلوار ابھی باہر نکال لے. ایک یہودی کا اعتراف، اس نے کہا میں جانتا ہوں علی کون ہے، علی کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہ علی کو ہاتھ باندھ کر اس لیے لے جا رہے ہیں کہ علی کسی صبر پر معمور ہے، یہ صبر کوئی علی سے کروا رہا ہے، کسی مصلحت کے تحت یہ کام ہے. یہ شاید رسول اللہ نے علی کو کہا ہو کہ علی اس طرح کے معاملات پیش آئیں گے تو میں صبر کر دوں گا. علی علیہ السلام کی حقانیت کو ان کی مظلومیت سے سمجھ گیا، کہا کہ یہ راستہ حق کا راستہ ہے. عزیزوں پس امام علی علیہ السلام اصبر الصابرین ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے. کربلا کے اندر مشکلات آئی ہیں، ان کا مجھے مقایسہ نہیں، ہم مقایسہ کرتے بھی نہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو مصیبت علی پر آئی ہے وہ بہت دشوار مصیبت ہے. علی کو رسول اللہ امانت دے کر گئے فاطمہ کی، علی امین ہے، علی خدا کی امانتوں کو زمین پر لے کر چلنے والے انسان کا نام ہے جو خدا کی امانت کو لے کر چلے. اللہ کا رسول اپنی امانت کو دے کر جا رہا ہے، اب علی اپنے رسول کی، اپنے رسول کی امانت کو کیسے پلٹا رہے ہیں؟ جب دفن کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی امانت کو اس طرح لوٹا رہا ہوں کہ اس کا پہلو شکستہ ہے. یعنی علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان جملوں میں؟ اللہ کے رسول آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر پایا. علی کو شرمندگی ہے کہ اللہ کے رسول کی امانت کی حفاظت نہیں ہو سکی. علی کے طاقت میں کمی تھی عزیزوں، علی کے بازوؤں میں کمی تھی، علی کی تلوار کی دھار کند ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. علی اللہ کی خاطر صبر کرنے پر پابند تھے. بس عزیزوں علی علیہ السلام کا کردار ہے، علی علیہ السلام کی تاریخ ہے. اصبر الصابرین، سب سے مظلوم ترین انسان. کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جب دیکھنا چاہا لوگوں نے کہ امام حسین میں ابھی کوئی جان بچی ہے کہ نہیں، چونکہ جب امام حسین قتل گاہ میں تھے، گودال میں تھے، اب بھی کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا آگے بڑھنے کی کہ جائے اور جا کر امام حسین کا سر کاٹے. آواز دی گئی کہ جاؤ سر کاٹو حسین کا، کوئی آگے نہیں بڑھا. لوگوں نے کہا کیا کریں؟ کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں، اس کے لیے کام کرو، کیا کرو؟ آواز دو، اے حسین آپ یہاں پر موجود ہیں اور خیموں کی طرف ظلم ظالم بڑھتے جا رہے ہیں. حسین غیرت مند ہیں، جملہ سنیے گا تاریخ کا، حسین غیرت مند ہیں. اگر حسین کے جسم میں جان ہوئی حسین اٹھ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، کسی ظالم نے آواز دی حسین آپ ادھر سجدے میں ہیں، آپ ادھر پڑے ہوئے ہیں گودال میں، ادھر ظالم خیموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. حسین ایک دم سے اپنی طاقت جتنی بھی تھی اس کو جمع کرتے ہیں، تلوار کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو غیرت تو باقی رکھو. ان بچوں نے، خواتین نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تمہارے مقابلے پر ہوں. اللہ اکبر، یہی تو علی کی مظلومیت ہے. حسین آخری لمحوں میں برداشت نہیں کرتے کہ خیموں کی طرف کوئی ناپاک قدم چلا جائے. اللہ رے مظلومیت علی، علی کے سامنے فاطمہ پر دروازہ گرا دیا گیا. گیا, علی کے سامنے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا. فاطمہ آواز دیتی رہ گئی, یا فضت و خزینی, اے فضا میری مشکل کو آسان فرما. بس عزیزوں, آج کی رات اسی مظلوم امام کی آخری رات ہے. اپنی بیٹی کے گھر میں مولا مہمان ہیں. روایات کے مطابق مولا کے سامنے افطاری لا کر رکھی جاتی ہے. اب جب افطاری رکھی جاتی ہے, مولا کہتا ہے, اے میری بیٹی تم نے دیکھا تو ہے تمہارے بابا نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانا نہیں کھایا. دسترخوان پر دو تین چیزیں ہیں, ایک چیز لے جاؤ. بیٹی لے جاتی ہے, وقت گزر جاتا ہے, سحر کا مرحلہ آ جاتا ہے. عزیز و امام علی علیہ السلام روایات کے مطابق باہر آتے ہیں, آنے کے بعد آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. بیٹی یہ کیفیت دیکھ رہی ہوتی ہے, آ کر کہتی ہیں, بابا آج آپ کی کیفیت کچھ اور ہے, آپ بار بار آسمان پہ نگاہ کرتے ہیں پھر پلٹ جاتے ہیں. امام علی جملے میں فقط اتنا کہتے ہیں, اے میری بیٹی جو خدا نے مقدر کیا ہے وہ انسان کے ساتھ ہوگا, جو تقدیر الہی ہے وہ ہو کر رہنا ہے. میں کہوں گا, مولا علی اپنی بیٹی کو کیوں خبر نہیں دے دیتے کہ چند لمحوں کے بعد میرے سر پہ ضربت لگ جائے گی, میری داڑھی میرے خون کے سر سے سیراب ہو جائے گی, شاید میرا مولا پلٹ کر کہے کہ دیکھو بیٹیوں کو باپ سے بڑی عقیدت و الفت ہوا کرتی ہے, بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. میں کہوں گا, علی یہ تو آپ ہیں, آپ نے اپنی بیٹی کو خبر شہادت نہ دی. اللہ رے مظلومیت حسین, آخری لمحے میں جب بیٹی پاس آتی ہے, بابا میدان میں جا رہے ہیں, حسین خبر دیتے ہیں, اے میری لخت جگر اب یتیمی کے لیے آمادہ ہو جا. حسین خبر دے رہے ہیں, بیٹا میرا آخری مرحلہ آ چکا ہے, آخری وقت آ گیا ہے, سکینہ اب تماشوں کے لیے آمادہ ہو جا. اجرکم اللہ. بس یہ مراحل گزرتے ہیں, اذان فجر کا وقت آتا ہے. عزیزوں, آپ کا ہمارا مولا مسجد کی طرف جاتا ہے, اذان دی جاتی ہے, ایک مرتبہ آسمان سے آواز بلند ہوتی ہے, ہدایت کے ارکان گرا دیے گئے, علی مرتضیٰ پہ ضربت لگا دی گئی. اللہ اکبر اس آواز کے ساتھ ہی مولا کو سہارا دے کے گھر لایا جاتا ہے. گھر سے پہلے مولا اپنے بیٹوں سے کہتے, آنے والوں کو واپس پلٹا دو, آنے والوں سے کہو واپس چلے جائیں. مولا علی سے پوچھے, مولا آنے والوں کو واپس کیوں کیا, آپ کے چاہنے والے ہیں, غم گسار ہیں, ارے آپ کے ساتھ ساتھ گھر کے دروازے تک آنا چاہتے ہیں. مولا جواب یہی تو دیں گے نا, بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, ارے میرے چہرے پر خون دیکھ کر میری بیٹیوں کی آہو بکا کی آواز بلند ہو جائے گی. آنے والے میرے غم خار ضرور ہیں مگر نا محرم ہیں, ارے زینب کی آواز نا محرم کے کانوں میں نہ جائے. کوئی علی سے کہ مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے, زینب کی آواز کو نا محرموں کے کانوں میں جانے سے بچا لیا. اے علی 61 ہجری کے کوفہ میں آئیے, اسی کوفہ کا منظر دیکھیے, ارے زینب بر ہے نہ سر ہے, نہ محرموں کی نگاہیں ہیں. ام کلثوم آواز دیتی ہے, اے اہل کوفہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو, زینب کے سر پر رضا.